وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انقدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. پچھلی کلاس میں ہم نے ترجمہ اس سورت کا مکمل کر لیا تھا، اب خلاصہ تفسیر پڑھتے ہیں. شاید تھوڑی پڑھ لی تھی لیکن بہرحال میں شروع کر رہا ہوں پیج نمبر 679 سے، خلاصہ تفسیر کی ابتدا سے. خلاصہ تفسیر حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب معارف القرآن میں حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر بیان القرآن سے نقل کیا ہے، اور اس کے جو کچھ مشکل الفاظ وغیرہ تھے ان کو سہل آسان زبان کے اندر منتقل کر دیا ہے. ادروائز یہ بیان القرآن ہی ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا، جو کہ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ طریقت تھے، یعنی یہ مفتی شفیع ان سے بیعت تھے اپنی اصلاح نفس کے، تزکیہ نفس کے راستے پر کے شعبے میں. بہرحال تو فرماتے ہیں کہ جب آفتاب بے نور ہو جائے گا، اذا الشمس کورت واذا النجوم انقدرت، اور جب ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اس طریقے سے بیان کیا. ادروائز ہم اس کا تھوڑا سا بات کر چکے ہیں ترجمے میں کہ ستارے جو ہے وہ میلے ہو جائیں گے، یعنی ان کی سفیدی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، گویا کہ ان کو بھی بے نور، وہ بھی ایک طرح سے بے نور ہو جائیں گے. تو انہوں نے اس طرح سے اس کا ترجمہ کیا کہ جب ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں گے، اور وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، اور وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 مہینے کی گابھن اونٹنیاں، یعنی پریگننٹ 10 مہینے کی اونٹنیاں چھٹی پھریں گی. عُطِّلَتْ یعنی وہ تعطیل پر ہوں گی، یعنی چھٹی پر ہوں گی کہ اب ان کو کوئی کام لگانے والا نہیں ہوگا، بلکہ وہ ادھر ادھر پھرتی ہوں گی اوپن، حالانکہ ایسا عموماً نہیں ہوتا. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور مارے گھبراہٹ کے سب جمع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی اپنے بلوں سے باہر نکل آئیں گے، اپنے جو ہوتی ہیں کچھاریں جانوروں کی جس کے اندر شیر وغیرہ رہتے ہیں اور سارے، تو وہ ان سب سے باہر نکل آئیں گے، جمع ہو جائیں گے وحشت کے مارے. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب دریا بھڑکائے جائیں گے. تو یہاں تک فرمایا کہ یہ جو 6 واقعے ہیں یہ تو نفخہ اولیٰ کے وقت ہوں گے، پہلا سور، جب پہلی مرتبہ جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، تو اس وقت یہ 6 واقعات یعنی اس وقت کے ذکر ہیں جبکہ دنیا آباد ہوگی، اور اس نفخے سے یہ تغیرات اور تبدلات واقع ہوں گے، اور اس وقت اونٹنیاں وغیرہ بھی اپنی اپنی حالت پر ہوں گی، یعنی زندہ ہوں گی، اور جس طرح سے کہ عام ایک سلسلہ چل رہا ہوتا ہے تو اسی طریقے سے سارے دنیا کے نظام وغیرہ چل رہے ہوں گے، جن میں بازے وضع حمل کے قریب ہوں گی، جو کہ عرب کے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی مال ہے. جب اونٹنی بچہ دینے کے قریب ہوتی ہے تو وہ سب سے زیادہ قیمتی مال عرب میں اس وقت سمجھا جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مینشن کر دیا یہاں پر تاکہ اس زمانے کے عرب اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ کتنا وہ یعنی بھیانک اور کتنا ہولناک وقت ہوگا کہ ہمارے لیے جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ بھی بے قیمتی ہو جائے گی. تو پھر اسی کے اوپر ہم قیاس کر لیں کہ کسی کے لیے بھی کوئی بھی قیمتی چیز ہو، ٹھیک ہے، جیسے کہ اس زمانے کے بھی حساب سے عربوں میں یہ اونٹنیوں کا رواج تھا، لیکن یورپ میں تو اونٹنیاں نہیں ہوتی تھی نا، امریکہ تو خیر اس وقت زمانے میں تھا ہی نہیں، ایشیا میں تو اونٹنیوں والا معاملہ ایسا نہیں تھا، یہ تو عرب والا معاملہ ہے. ٹھیک ہے، تو اب یورپ میں کیا چیز ہوگی، یورپ کے حساب سے جو چیز سب سے زیادہ قیمتی ہوگی وہ ان کے لیے بے قیمتی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو اس زمانے کے حساب سے بھی یہی معاملہ ہے، اور ہمارے زمانے کے حساب سے بھی جو ہمارے لیے جو یا اس زمانے کے جو لوگ ہوں گے جب کہ یہ سود پھونکی جائے گی، تو جو بھی قیمتی چیز ہوگی وہ بے قیمتی ہو جائے گی اور اس کی فکر ختم ہو جائے گی. تو فرمایا کہ جن میں بعض وضع حمل کے قریب ہوں گی، جو کہ عرب کے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی مال ہے، جس کی ہر وقت دیکھ بھال کرتے رہتے ہیں، مگر اس وقت ہلچل میں کسی کو کہیں کا ہوش نہیں رہے گا، اور وحوش بھی مارے گھبراہٹ کے سب گڈمڈ ہو جائیں گے۔ وحوش یعنی وحشی جانور، اور دریاؤں میں اول طغیانی پیدا ہوگی، یعنی ایک ایک بوائلنگ سا معاملہ دریاؤں کے اندر پیدا ہوگا، جس کی وجہ سے کہ طغیانی ہوگی، کیونکہ پانی جو ہوتا ہے جب ہم پتیلی میں دودھ ابالتے ہیں یا کوئی چیز ایسی جس کا بوائلنگ پوائنٹ ریچ ہو جائے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز اپنے یعنی جو پتیلی کے جو بھی کنٹینر ہوتا ہے اس کے کناروں سے باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے نا وہ چیز، تو یہی معاملہ جو ہے وہ دریاؤں کے ساتھ بھی ہوگا۔ تو اول طغیانی پیدا ہوگی اور زمین میں شقوق واقع ہو جائیں گے، یعنی شق شق کہتے ہیں نا کہ یعنی باقاعدہ زمین پھٹ جائے گی، تو جس طرح کے زلزلے کے اندر زمین پھٹتی ہے، تو اس طرح کے معاملے ہونے شروع ہو جائیں گے، جس سے سب شیریں اور شور دریا ایک ہو جائیں گے، یعنی دو دریاؤں کے بیچ میں یا دو سمندروں کے بیچ میں جو زمین ہوگی وہ پوری کی پوری زمین پھٹ جائے گی، اور دریا آپس میں سمندر آپس میں مل جائیں گے، جس کا ذکر آئندہ سورت میں وعد البحارو فجرت میں فرمایا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ہم نے پہلے پڑھ لی۔ پھر شدت حرارت سے سب کا پانی آگ ہو جائے گا، شاید اول ہوا ہو جائے، پھر ہوا آگ بن جائے، اس کے بعد عالم فنا ہو جائے گا۔ تو ابھی کس ترتیب کے ساتھ ہوگا؟ تو یہ انہوں نے شاید کے لفظ سے اس کو مینشن کر دیا، ٹھیک ہے، کہ آگ کیسے بنے گا، تو ہو سکتا ہے کہ پہلے ہوا بنے، پھر ہوا سے جو ہے وہ آگ بن جائے، یعنی گیسیس فارم میں، یعنی جب آپ بہت زیادہ پانی کو بوائل کرتے ہیں تو وہ سٹیم بن جاتا ہے نا، تو یہ تو حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کو بھی یہ بات پتا تھی، تو سٹیم جب بن جاتا ہے تو اب اتنا زیادہ بوائل ہوتا رہے ہوتا رہے ہوتا رہے، تو پھر ایونچولی سارا ہی پانی سٹیم بن جائے گا نا، تو وہ سٹیم جو ہے پھر اتنی گرم ہوگی کہ پھر وہ گویا کہ آگ کی طریقے سے بھڑک اٹھے گی، تو یہ اس وجہ سے انہوں نے ترتیب لکھ دی۔ آگے فرماتے ہیں کہ اگلے 6 واقعات بعد نفخہ ثانیہ کے ہوں گے، جن کا بیان یہ ہے کہ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، ٹھیک ہے، اب یہاں سے نفخہ ثانیہ کے بعد والا معاملہ ہے کہ جب ایک ایک قسم کے لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، یعنی کافر الگ کر دیے جائیں گے، مسلمان الگ کر دیے جائیں گے، پھر ان میں ایک ایک طریقے کے الگ الگ فردر کلاسیفیکیشن ہوگی پھر، ٹھیک ہے، تو یہ مزید تفصیل معروف مسائل میں آ رہی ہے۔ اس کے بعد حساب کتاب شروع ہوگا، اور حساب کتاب جہاں پہ ہر ایک کا حساب کتاب ہوگا وہیں پر وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جو زندہ گاڑی ہوئی لڑکیاں تھیں ان سے بھی سوال کیا جائے گا، تو ان سے کیا سوال کیا جائے گا؟ فرماتے ہیں کہ اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ پر قتل کی گئی تھی، بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، کیا قصور تھا اس کا جس کے اوپر اس کو قتل کیا گیا تھا، مقصود اس پوچھنے سے زندہ درگور کرنے والے ظالموں کا اظہار جرم ہے، یعنی اس لڑکی نے کوئی قصور نہیں کیا تھا کہ اس سے اس کے قصور کا سوال کیا جائے گا، بلکہ مفہوم کیا ہے اس بات کا کہ اس کے بارے میں اس کے اوپر ظلم کرنے والوں کے ساتھ پوچھ گچھ ہوگی کہ جی کیوں تم نے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کیا تھا، اس کی تفصیل بھی معرف مسائل میں آئے گی۔ آگے فرمایا کہ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب صحیفے کھول دیے جائیں گے، تو فرماتے ہیں کہ جب نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے تاکہ سب اپنے اپنے عمل دیکھ لیں، کا قوله تعالی یلقاہ منشورا، یہ دوسری صورتوں سے بھی انہوں نے تھوڑا تھوڑا سا یہاں پہ نقل کیا ہے حصہ، کہ جو کہ اسی مضمون کی طرف پوائنٹ کرتا ہے، یعنی نامہ اعمال کو اس طریقے سے ڈالا جائے گا کہ وہ کھلا ہوا ہوگا، منشور ہوگا، جیسے پارٹی کا منشور ہوتا ہے نا، تو پارٹی کا منشور کیا ہوتا ہے، وہ ایک لکھی ہوئی چیز ہوتی ہے جس کو کہ عوام کے سامنے وہ کھول کر لے کر کے آتے ہیں کہ جی یہ ہے ہمارا منشور، ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے نامہ اعمال بھی کھول کر کے لوگوں کے سامنے لائے جائیں گے۔ اس کے بعد وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کھل جائے گا، اور اس کے کھلنے سے آسمان کے اوپر کی چیزیں نظر آنے لگیں گی، یعنی یہ جو ہمارے سامنے ایک حجاب ہے کہ آسمان سے آگے ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، تو یہ حجاب اللہ تعالیٰ ہٹا لیں گے، تو آسمان کے کھل جانے کا مطلب یہ نہیں کہ اسپیس نظر آنا شروع ہو جائے گی، بلکہ روحانی چیزیں ہمیں نظر آنی شروع ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، اور اس کے کھلنے سے غمام کا نزول ہوگا، غمام جو ہے وہ بادل نما ایک یعنی ایک فوگ ٹائپ کے نا ایک سٹرکچر ہوگا، جو بادل کی شکل کی چیز ہوگی، تو تو اس کا نزول ہوگا جس کا ذکر پارہ 19 کے اندر ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وقال الذین لا یرجونا سے لے کر کے آخر تک وہ آیت میں دیکھنے کا ارادہ تھا لیکن بالکل موقع نہیں ملا کہ اس کو پوری آیت آپ کے لیے لکھ سکوں ادھر، لیکن مفہوم اس کا کہیں اور کبھی اور پڑھا تھا کہ یہ ہے کہ وہ بادل نما چیز جو ہے وہ نازل ہوگی اور اس بادل نما چیز کے اندر فرشتے ہوں گے اور فرشتے جو ہے نا وہ اس کے ساتھ نازل ہوں گے اتریں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ فرشتے کیا ہیں؟ یہ جسمانی مخلوق نہیں ہے، یہ مٹیریل ورلڈ سے تعلق نہیں رکھتے، بلکہ یہ فرشتے جو ہیں وہ روحانی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، نور کے بنے ہوئے ہیں. تو اس وقت کیا ہوگا کہ جسمانی دنیا اور روحانی دنیا کے درمیان ایک حجاب ہے، اس حجاب کو ہٹا لیا جائے گا اور ہمیں روحانی دنیا کی چیزیں نظر آنی شروع ہو جائیں گی، جس میں کہ سب سے پہلے فرشتے نظر آنے شروع ہو جائیں گے. اور وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب دوزخ اور زیادہ دہکائی جائے گی، یعنی دوزخ پہلے سے یعنی دہک رہی ہوگی لیکن اس وقت اور زیادہ دہکائی جائے گی. اور وَإِذَا الْجَنَّتُ اُزْلِفَتْ، اور جب جنت نزدیک کر دی جائے گی، کما فی سورہ قاف وأزلفت الجنة للمتقین غیر بعید، کہ جب جنت متقین کے قریب لائی جائے گی اور وہ پھر دور نہیں رہے گی. جب یہ سب واقعات نفخہ اولا اور ثانیہ کے واقع ہو جائیں گے تو اس وقت ہر شخص ان اعمال کو جان لے گا جو لے کر آیا ہے. علمت نفسم ما احضرت، جو وہ لے کر کے آیا ہے. اور جب ایسا واقعہ حائلہ ہونے والا ہے تو میں منکرین کو اس کی حقیقت بتلاتا ہوں اور مصدقین کو اس کے لیے آمادہ کرتا ہوں، اور یہ دونوں امر قرآن کی تصدیق اور اس پر عمل کرنے سے حاصل ہوتے ہیں کہ اس میں اس کا اثبات اور نجات کا طریقہ ہے. اس لیے ٹھیک ہے، تو یہ پھر تفسیری پوائنٹس انہوں نے لکھے ہیں کہ فلا اقسم بالخنس وغیرہ جو ہے وہ اس سے پہلے انہوں نے ایکسپلین کیا کہ اب اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ قسمیں کھا کر کے بچنے کے طریقے بتا رہے ہیں مومنین کو، اور کافرین کو جو ہے وہ ان کا انجام بتا رہے ہیں. اس کے بعد تو آگے کیا فرماتے ہیں، فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، ٹھیک ہے، کہ میں قسم کھاتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں ان ستاروں کی جو سیدھے چلتے چلتے پیچھے کو ہٹنے لگتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جیسے آپ کو ترجمے میں بتایا تھا کہ کچھ پلانٹس ہیں اور پلانٹس کی موومنٹ جو ہے جو آسمان کو سٹڈی کرتے ہیں تو وہ یہ بات بتاتے ہیں کہ یہ پلانٹ جو ہے نا یہ باقاعدہ ایک خاص ترتیب کے اندر یہ موو ہوتے ہیں آسمان کے اوپر. تو ان خنس کے بارے میں کیا ہے، یعنی بالخنس جو قسم کھائی، تو الخنس کون سا والا پلانٹ ہوتا ہے کہ جو کہ پیچھے کو اپنی جگہ سے ہٹتا ہے اور پھر پیچھے ہی کو چلتے رہتے ہیں اور کبھی پیچھے چلتے چلتے اپنے مطالعے میں جا چھپتے ہیں. الجوار الکنس، ٹھیک ہے، کہ جوار میں جا کر کے یہ دبک جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ پلانٹس کا نام کیا ہے، اردو میں انہوں نے ان کے نام لکھے ہیں، زحل، مشتری، عطارد، مریخ اور زہرہ، ٹھیک ہے. اب اس میں سے مجھے صرف مریخ کا انگریزی ٹرانسلیشن آتا ہے کہ مارس کو مریخ کہتے ہیں اور زحل مشتری یہ ہوں گے مرکری، اور یہ ہم نے تو انگریزی میں پڑھا تھا سارا. تو بہرحال یہ پلانٹس ہیں، یہ سٹارز نہیں ہیں بلکہ پلانٹس ہیں، اور پلانٹس جو ہوتے ہیں جو کہ ہمارے ارتھ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں تو ان کی جو موومنٹ ہوتی ہے وہ ہمیں آسمان کے اوپر بڑی آسانی سے نظر آ جاتی ہے کیونکہ ان کا ڈسٹینس بہت کم ہے. سٹارز جو ہیں وہ بہت دور ہوتے ہیں تو ان کا موومنٹ نظر نہیں آتی، اگرچہ کہ وہ بھی موو کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہیں، ایسا امر پانچ سیاروں کو پیش آتا ہے کہ کبھی سیدھے چلتے ہیں کبھی پیچھے چلتے ہیں اور ان کو خمسۂ متحیرہ کہتے ہیں، زحل، مشتری، عطارد، مریخ، زہرہ. اور قسم ہے رات کی جب وہ جانے لگے، واللیل اذا اسعس، جب وہ جانے لگے، اور قسم ہے صبح کی جب وہ آنے لگے، ٹھیک ہے، والصبح اذا تنفس، کہ وہ انگڑائی لے صبح. انگڑائی کب لیتے ہیں کہ جب کوئی چیز یعنی جاگتی ہے، سونے سے جاگتی ہے، تو تنفس کا لفظ استعمال کیا صبح کے لیے، یعنی صبح جب آنے لگے. تو اس وقت کی بھی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی. آگے جواب قسم ہے کہ کیوں قسم کھائی، اس کو جواب قسم کہتے ہیں. تو فرمایا کہ انہ لقول رسول کریم، کہ یہ جو قرآن ہے یہ رسول کریم کا قول ہے. کیا مطلب؟ اللہ کا قول نہیں ہے، نہیں اللہ کا قول ہے، لیکن رسول کریم نے جو کہ جبرائیل علیہ السلام ہے تو انہوں نے یہ قول نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچایا ہے، ٹھیک ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، ایک معزز فرشتے، معزز فرشتے یعنی جبرائیل علیہ السلام کا لایا ہوا ہے جو کہ قوت والے ہیں، ٹھیک ہے؟ ذی قوت، جبرائیل علیہ السلام کیا ہیں؟ قوت والے ہیں. عند ذی العرش مکین کما فن نجم، یعنی سورہ نجم کے اندر جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا علمہ شدید القوا، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پر بھی جبرائیل علیہ السلام کا اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ قوت شدیدہ والے ہیں اور اس کو جانتے ہیں، علمہ جانتا ہے وہ اس کو شدید القوا، کہ وہ قوت والا ہے. اور یہ جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ مالک عرش کے نزدیک ذی رتبہ ہیں، عرش مکین، ٹھیک ہے؟ تو مالک عرش کے نزدیک ان کا رتبہ بہت بڑا ہے. مطاع ثم امین، کہ وہاں یعنی آسمانوں میں اس کا کہنا مانا جاتا ہے، یعنی یہ فرشتوں کے سردار ہیں، امیر ہیں یہ فرشتوں کے، یعنی فرشتے اس کا کہنا مانتے ہیں. جیسا کہ حدیث معراج سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے کہنے سے فرشتوں نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے، ٹھیک ہے؟ نبی علیہ السلام کو جب لے کر کے جبرائیل علیہ السلام اوپر جا رہے تھے تو پہلے آسمان پر پہنچے، باقاعدہ دروازہ تھا وہاں پر، نوک کیا اور اندر سے فرشتے نے پوچھا کہ جی کون ہے آپ؟ ٹھیک ہے، جبرائیل ہوں، آپ کے ساتھ کون ہے؟ میرے ساتھ اللہ کے نبی ہیں، نبی علیہ السلام ہیں. تو پھر اس فرشتے نے جواب دیا بہت اچھے آپ کے ہمراہی ہیں، اور پھر اس نے دروازہ کھول دیا، ٹھیک ہے؟ تو ان کی بات فرشتوں نے مانی، تو اس حدیث سے بھی پتہ لگتا ہے. اچھا، اور ان کا کیا فرمایا کہ وما سما امین، ٹھیک ہے؟ کہ وہاں پر نا یہ سما کا مطلب آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ اسم جامد ہوتا ہے، پراپر ناؤن، اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ وہاں سے کرتے ہیں، دیر جیسے انگلش میں کہتے ہیں. تو فرمایا کہ یعنی اس کا کہنا مانا جاتا ہے، یعنی فرشتے کہنا مانتے ہیں، اور امانت دار ہے کہ وہی کو صحیح پہنچا دیتا ہے، بس وہی لانے والا تو ایسا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی بیچ کا جو واسطہ ہے نا اللہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان، یہ واسطہ بھی کوئی غیر معمولی واسطہ نہیں ہے، یہ کوئی ایسے ہی نہیں ہے کہ جی یعنی ایسا میڈیم، یہ جو ٹیلی کمیونیکیشن والے ہیں نا یا کمپیوٹر سائنس والے ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جی میڈیم جو ہے نا جس کے اوپر کہ آپ کا ڈیٹا ٹرانسفر ہوتا ہے، وہ میڈیم بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے اوپر جو ہے نا وہ اگر کوئی ایسی پرابلم آ جائے تو ڈیٹا کے اندر مینیپولیشن ہو سکتی ہے، ڈیٹا جو ہے وہ خراب ہو سکتا ہے اس کے، تو اس وجہ سے ڈیٹا ٹرانسفر میکانزم بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو یہ ڈیٹا ٹرانسفر میکانزم رکھا ہے، یہ کوئی معمولی میکانزم نہیں ہے، یہ ایرر فری میکانزم ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر سب کو چیکس اینڈ بیلنسز سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کر کے رکھے ہیں، اور اسی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ ان آیات میں ہمیں فرما رہے ہیں. تو فرمایا کہ یہ بہت ہی امین ہیں، امانت دار ہیں، اور عزت والے ہیں، قوت والے ہیں، اور ان کا حکم بھی مانا جاتا ہے آسمانوں کے اندر. پھر آگے فرما رہے ہیں کہ وما صاحبکم بمجنون، ٹھیک ہے؟ آگے جن پر وحی نازل ہوئی ان کی نسبت ارشاد ہے کہ یہ تمہارے ساتھ کے رہنے والے، تمہارے صاحب، تمہارے یعنی جو کمپینین ہیں تمہارے ساتھ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کا حال بخوبی تم کو معلوم ہے، یہ مجنون نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ منکرین نبوت کہتے تھے کہ ان کے اوپر تو یعنی یہ تو کاہنوں کا سایہ ہو گیا ہے، جنوں کا ان کے اوپر اثر ہو گیا ہے، ایسی ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں، نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے اس کا انکار فرمایا، اور آگے فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، کہ انہوں نے اس فرشتے کو یعنی جبرائیل امین کو اصلی صورت میں آسمان کے صاف کنارے پر دیکھا بھی ہے، افق المبین، صاف کنارہ آسمان کا اس پر دیکھا بھی ہے. صاف کنارے سے مراد بلند کنارہ ہے کہ صاف نظر آتا ہے، کما فی النجم، یعنی سورہ نجم کا اگین حوالہ دیا، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، کہ وہ افق کے اوپر بہت اونچے تھے، ٹھیک ہے؟ حضرت جبرائیل امین جب نبی علیہ السلام کو نظر آئے تھے تو اس کا تذکرہ سورہ نجم کے اندر بھی ہے، ٹھیک ہے؟ کہ پورے افق کے اوپر وہ چھائے ہوئے تھے، اونچے تھے، ایسے کلیئر تھے کہ دیکھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، اور اس کا مفصل بیان سورہ نجم میں گزرا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے فرماتے ہیں وما ہوا علی الغیب بظنین، اور یہ پیغمبر مخفی یعنی بتلائی ہوئی وحی کی باتوں پر بخل کرنے والے بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، بظنین، بخل کرنے والے. تو کاہنوں کی عادت تھی، کیونکہ یہ کافر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کاہن کہتے تھے نا، کہ یہ جو ہیں وہ جنوں سے غیب کی خبریں معلوم کرتے ہیں اور ہمیں آ کر کے بتاتے ہیں. تو کاہنوں کی عادت یہ تھی کہ رقم لے کر کوئی بات بتلاتے تھے، اس سے کہانت کی بھی نفی ہو گئی، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رقم نہیں لیا کرتے تھے، پیسہ کوئی بھی اجر نہیں لیا کرتے تھے لوگوں سے اس کا یہ باتیں بتانے کے اوپر، اور اس کی بھی کہ آپ اپنے کام کا کسی سے معاوضہ لیں. ٹھیک ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام معاوضہ وغیرہ کا کام کرتے ہی نہیں تھے، اور جو ہے وہ یعنی رقم لے کر کے کوئی بات بتانا جو کہ کاہن کیا کرتے تھے اس طرح سے نہیں کرتے تھے. اور فرمایا کہ یعنی یہ کاہن جو ہیں یہ رقم لے کے کوئی بات بتلاتے بھی تھے، اور یہ بھی کہ یہ انہوں نے لکھا تو یہاں پر نہیں ہے، لیکن بخیل کا مطلب جو ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ چھپا لیتے ہیں نا، کچھ باتیں چھپاتے ہیں، کچھ بتاتے ہیں، پوری انفارمیشن نہیں دیتے. ٹھیک ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے نہیں کرتے تھے کہ جی جو بتانے کی بات ہے اس میں سے کچھ اپنے پاس رکھ لی اور باقی لوگوں کو بتا دی، ایسا نہیں ہوتا تھا. جو حکم ملتا تھا پورا کا پورا بتاتے تھے. ٹھیک ہے، ہاں اگر کوئی چیز بتانے کا حکم ہوتا ہی نہیں تھا کہ نہیں یہ صرف میرے اور آپ کے درمیان ہے، ٹھیک ہے بھائی، عاشق و معشوق کے درمیان بھی تو ہوتی ہیں نا باتیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو محب اللہ تعالیٰ ہیں تو ان کے درمیان آپس میں بھی سیکرٹ باتیں ہوتی تھیں جو کہ بتانے کا حکم نہیں ہوتا تھا، تو وہ نہیں بتاتے تھے، لیکن ایسا نہیں ہوتا تھا کہ بتانے کا حکم ہے اور پھر بھی نہیں بتایا. تو باتوں پر بخل کرنے والے بھی نہیں ہیں. اچھا، پھر قرآن کے بارے میں فرمایا کہ وما ہوا بقول شیطان الرجیم، اور یہ قرآن کسی شیطان مردود کی کہی ہوئی بات نہیں ہے. اس سے نفی کہانت کی اور تاکید ہو گئی. حاصل یہ یعنی کنکلوژن یہ ہے کہ آپ نہ مجنون ہیں، نہ کاہن ہیں، نہ صاحب غرض ہیں، اور وہی لانے والے کو پہچانتے بھی ہیں، اور وہی لانے والا ایسا ایسا ہے، بس لا محالہ یہ اللہ کا کلام اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ قسمیں مطلوب مقام کے نہایت مناسب ہیں. ٹھیک ہے، اچھا، تو جبرائیل علیہ السلام کو بھی نبی علیہ السلام پکا پہچانتے تھے، ایسا نہیں ہے کہ ان کو پہچاننے میں کبھی کچھ غلطی ہو گئی، کبھی تو جبرائیل علیہ السلام سے وحی لے لی اور کبھی جو ہے وہ کسی امپوسٹر سے وحی لے لی، کہ وہی شیطان آ گیا اور شیطان نے جو ہے اپنے آپ کو جبرائیل بتا کر کے نبی علیہ السلام کو کوئی بات بتا دی، اور نبی علیہ السلام نعوذ باللہ دھوکے میں آ کر کے اس کو جبرائیل سمجھنا شروع ہو گئے. ایسا ہرگز نہیں تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جبرائیل علیہ امین کو بہت اچھی طریقے سے پہچانتے تھے. ٹھیک ہے، اور اصل صورت بھی دکھلائی نا، حالانکہ فرشتے تو اصل صورت میں آتے ہی نہیں. ٹھیک ہے، فرشتے تو انسانوں کی شکل میں آتے تھے، حتیٰ کہ جب ابراہیم خلیل اللہ کے پاس فرشتے آئے جنہوں نے آ کر کے حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی ان کو اور ان کی بیوی سارا کو، تو آدمیوں کی شکل میں آئے تھے. پھر یہی فرشتے جب لوط علیہ السلام کے پاس گئے تو بھی آدمی کی شکل میں گئے. تو فرشتے آدمیوں کی شکل میں انبیاء علیہ السلام کے پاس ہمیشہ آتے رہے. نبی علیہ السلام کے پاس بھی آدمیوں کی شکل میں آتے تھے، آدمی کی شکل میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اصلی شکل میں بھی اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تاکہ پکی بات ہو جائے، بالکل ہی کوئی بیچ میں انکلیئرٹی نہ رہے. اچھا، اس کے بعد پھر جو قسمیں کھائی تھیں تو ان قسموں کا فرما رہے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں نا، تو یہ قسمیں مطلوب مقام کے یعنی جو ڈیزائرڈ مقام ہے یہاں پر اس کے نہایت مناسب ہیں. چنانچہ ستاروں کا سیدھا چلنا اور لوٹنا اور چھپ جانا مشابہ ہے فرشتے کے آنے اور واپس جانے اور عالم ملکوت میں جا چھپنے کے. ٹھیک ہے، تو یہ گویا کہ یہ مناسبت ہے قسم اور جواب قسم میں. ٹھیک ہے، کیونکہ جواب قسم میں کیا باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی، جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں باتیں بتائیں، ٹھیک ہے، جو کہ قرآن کو لانے والے میسنجر تھے. تو اس طرح سے ان ستاروں کی قسم کا جواب قسم کے ساتھ ایک ربط یا ایک مناسبت ظاہر ہے. ٹھیک ہے، اچھا، اور رات کا گزرنا اور صبح کا آنا یہ قسمیں کیوں کھائیں؟ ٹھیک ہے، کیونکہ واللیل اذا اسفس والصبح اذا تنفس، یہ بھی تو قسمیں کھائیں نا، صرف ستاروں کی تو قسم نہیں کھائی تھی یا صرف سیاروں کی تو قسم نہیں کھائی تھی، تو یہ قسمیں کیوں کھائیں؟ اس کا بتا رہے ہیں کہ ان کی مشابہت ہے قرآن کے سبب ظلمت کفر کے رفع ہو جانے اور نور ہدایت کے ظاہر ہو جانے کے. ٹھیک ہے. تو قرآن کا آنا ایسے ہی ہے کہ جیسے پہلے رات تھی, اب رات کو صبح کے اجالے نے ختم کر دیا. بالکل اسی طریقے سے قرآن کے آنے سے پہلے جو ہے وہ گمراہی کی تاریکی چھائی ہوئی تھی دنیا کے اوپر, اور اس کے آنے سے پھر یہ تاریکی چھٹ گئی صبح کی طرح. جب یہ بات ثابت ہے تو تم لوگ اس بارے میں کدھر کو چلے جا رہے ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, کہاں بھاگ چلے جا رہے ہو کہ نبوت کے منکر ہو رہے ہو, انکار کرنے والے بن رہے ہو؟ بس یہ تو بالعموم دنیا جہان والوں کے لیے ایک بڑا نصیحت نامہ ہے. ان ہوا الا ذکر للعالمین, بہت بڑا نصیحت نامہ ہے سارے عالمین کے لیے, اور بالخصوص ایسے شخص کے لیے. لمن شاء منکم ان یستقیم, ایسے شخص کے لیے بالخصوص جو تم میں سے سیدھا چلنا چاہے, ٹھیک ہے نا. لمن شاء منکم, جو کہ چاہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے جو چوائس دی ہے اس چوائس کو خیر کے لیے استعمال کرے, ٹھیک ہے. اس اختیار کو جو ہے وہ ایمان کے لیے اور عمل صالح کے لیے اس اختیار کو ایکسرسائز کرے. اس شخص کے لیے یہ جو قرآن ہے وہ خصوصاً فائدہ مند نصیحت والا کلام ہے. جو چاہے نہیں نا, تو پھر آپ کو تو بتا چکے ہیں پہلے مثالوں کے ذریعے سے بھی, کوئی ہمالیہ کے سامنے بھی کوئی کھڑا ہو جائے لیکن آنکھیں بند کر لے تو اس کو کوئی ہمالیہ تو نظر نہیں آئے گا نا. قرآن تو کوئی ہمالیہ سے بھی بڑی چیز ہے, لیکن اگر کوئی آنکھیں بند کر لے اور اس سے نصیحت نہ پکڑنا چاہے تو پھر اس کو قرآن بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. جیسے کہ ابو جہل اور ابو لہب کو اور ولید کو, ان سب کو قرآن نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا, یعنی قرآن کا قصور نہیں تھا, قصور ان کا تھا. تو ایسے شخص کے لیے جو تم میں سیدھا چلنا چاہے, عام لوگوں کے لیے ہدایت اس معنی سے ہے کہ ان کو سیدھا راستہ بتا دیا, اور مومنین متقین کے لیے اس معنی سے کہ ان کو منزل مقصود پر پہنچا دیا, ٹھیک ہے. لوگوں کو سیدھا راستہ بتلا دیا, ٹھیک ہے, کہ بھائی یہ ہے سیدھا راستہ, یہ قرآن نے بتا دیا, ٹھیک ہے. لیکن جنہوں نے مانا نہیں تو وہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکے کیونکہ انہوں نے اس راستے کو اختیار نہیں کیا. لیکن جنہوں نے اختیار کر لیا, جو کہ مومنین متقین کہلائے, تو وہ پھر اس راستے پر چل کر کے منزل پہنچ گئے. یہی فرق ہوتا ہے ایک یعنی آگے بڑھنے والے بندے میں اور ایک ایسے بندے میں کہ جو کہ آگے بڑھنا نہ چاہے. راستہ دونوں کو اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں. اور بعض کی نصیحت قبول نہ کرنے سے اس کے نصیحت نامے ہونے میں شبہ نہ کیا جائے, کیونکہ لوگ نصیحت نہیں قبول کرتے تو یہ کرائیٹیریا نہیں ہے کہ یہ نصیحت خراب تھی. جیسے بہت سارے لوگ ہیں نا, ہمیں بھی کہتے ہیں کہ جی آپ کی بات سمجھ میں نہیں آتی, اس وجہ سے ہم نہیں سنتے, اس وجہ سے ہم بیان میں نہیں آتے, آپ کی بات ہی سمجھ میں نہیں آتی, ٹھیک ہے. تو بھائی بات اچھا آپ ہی کو سمجھ میں نہیں آتی, باقی ماشاء اللہ تعالیٰ نے اور بھی تو لوگ دنیا میں رکھے ہیں, تو وہ آپ سے زیادہ انٹیلیجنٹ تو نہیں ہے, ٹھیک ہے. وہ بھی جو ہے وہ ایسی دنیا کے اندر رہنے والے ہیں, ایسی ان کے گھر والے ہوتے ہیں, ایسی جو ہے وہ دنیا کی زندگی گزارتے ہیں, وہ بھی پروفیشنلز ہیں, وہ بھی جو ہے وہ سیکولر بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن آپ کو بات کیوں نہیں سمجھ میں آتی, ان کو سمجھ میں آ جاتی ہے, ماشاء اللہ بار بار آتے ہیں, پوچھتے بھی ہیں, پھر وہ اس کے اوپر عمل بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, پھر بار دوبارہ آتے ہیں, پھر عمل کرتے ہیں, تو آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کو بات ہی سمجھ میں نہیں آتی. تو اب کیا کہا جائے گا؟ یہ کہا جائے گا نا کہ اصل میں آپ سمجھنا چاہتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, آپ سمجھنا چاہتے نہیں ہیں, اس وجہ سے آپ کو بات سمجھ میں نہیں آتی. بالکل یہی معاملہ جو ہے وہ قرآن کے ساتھ بھی ہے کہ جو سمجھنا چاہتا نہیں ہے تو پھر وہ بہانے بناتا ہے کہ نصیحت نامے کے ساتھ کوئی خرابی ہے, ٹھیک ہے نا, نصیحت کے ساتھ خرابی ہے, اس وجہ سے میں نہیں مانتا اس کو. لیکن حقیقت کیا ہوتی ہے؟ نصیحت کے ساتھ خرابی نہیں ہوتی, خرابی اس بندے کے اپنے نیت کے اندر ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو بعض کے نصیحت قبول نہ کرنے سے اس کے نصیحت نامے ہونے میں شبہ نہ کیا جائے. تم بدون خدائے رب العالمین کے چاہے کچھ نہیں چاہ سکتے ہو. یعنی جو آخر میں فرمایا نا کہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین, تو اس کی تفسیر میں تھوڑا سا جو حضرت نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ یعنی فی نفس ہی تو یہ نصیحت ہے, ٹھیک ہے, یعنی خیر خواہی کی بات ہے اپنی ذات میں, ٹھیک ہے, ان آف اٹ سیلف انگریزی میں کہتے ہیں, تو اپنی ذات میں تو یہ نصیحت ہے. لیکن تاثیر اس کی, ٹھیک ہے, اس نصیحت کی تاثیر کس پر ہوگی؟ وہ موقوف ہے مشیت پر, ٹھیک ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی مشیت پر, اللہ تعالیٰ کی مرضی کے اوپر وہ موقوف ہے, جو بعض لوگوں کے لیے متعلق ہوتی ہے اور بعض کے لیے کسی حکمت سے متعلق نہیں ہوتی ہے, ٹھیک ہے. یعنی بعض کے لیے متعلق ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف کی مشیت جو ہوتی ہے وہ ہر ایک کے لیے سیم نہیں ہوتی، بلکہ آن اس بندے کے اپنے جو احوال ہوتے ہیں اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ کی مشیت جو ہوتی ہے وہ لوگوں کے لیے مختلف ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ جن کے لیے متعلق نہیں ہوتی نا، تو اس کے پیچھے کوئی ریزن ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی حکمت ہوتی ہے، کوئی کاز ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت نہیں دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اس کے اوپر جو نہ ماننے والے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اصل میں زندگی اپنی بدلنی ہوتی نہیں ہے، تو وہ پھر وہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرتے ہیں، یا دین پر اعتراض کرتے ہیں، یا علماء پر اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی ان کا کیا قصور، ان کا کیا قصور، ہمارا کیا قصور، ٹھیک ہے؟ یہ ساری قصوروں والی باتیں شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تم اس قرآن کی آیت کو لے کر کے اللہ تعالیٰ کا قصور گردان رہے ہو نا، دین کا قصور اور علماء کا قصور گردان رہے ہو نا، تو اسی قرآن کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ یہ بھی تو فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، تو جب اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا تو اس وہ والی آیت میں نظر نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ تو وہ والی آیت کا مطلب کیا ہے کہ جو یعنی خود نہیں چاہتا اس ہدایت کو نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیتے، اور جو چاہتا ہے ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہوا ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، ٹھیک ہے؟ فلیکفر، کہ جو چاہے وہ والا بن جائے اور جو چاہے وہ کافر بن جائے، اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا ہے، یہ بھی یہی قرآنی ہے جو کہ اس بات کو ہمیں یاد دلاتا رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بھئی اگر بندہ کوئی نہیں چاہتا تو اللہ تعالیٰ قرآنی میں فرماتے ہیں انلزمکموہا، کہ ہم اس ہدایت کو تمہارے اوپر تھوپ دیں، وانتم لہا کارہون، اور تم اس ہدایت سے نفرت کرتے ہو، کراہیت کرتے ہو، تو ایسے تو ہم تمہارے اوپر نہیں تھوپیں گے نا اس ہدایت کو، اللہ تعالیٰ کلیئر کلیئر الفاظ میں بتا دیتے ہیں۔ تو یہی معاملہ ہے کہ یہی حکمت ہوتی ہے کہ یہ بندہ دراصل چاہتا نہیں ہے ہدایت، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے فیصلے نہیں فرماتے ہیں، اور جو چاہتا ہے 100% اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے فیصلے فرماتے ہیں، اور اس کے وعدے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ کیے ہوئے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا والا جو وعدہ ہے وہ یہی ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ضرور دل ضرور ہم اس کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیتے ہیں، آسان کر دیتے ہیں اس کے لیے ہدایت کے فیصلے۔ تو معارف و مسائل میں حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اذا الشمس کورت، تکویر سے یعنی اس کا مصدر جو ہے وہ تکویر ہے، اور تکویر سے کورت فعل ماضی کا صیغہ ہے، تو یہ تکویر سے مشتق ہے، ڈرائیو ہے، اس کے معنی بے نور ہو جانے کے بھی آتے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی یہی تفسیر ہے، اور اس کے معنی ڈال دینے، پھینک دینے کے بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی بے نور ہو جاتا ہے، جب ہمارے گھر میں بلب لگا ہوتا ہے تو جب بلب بے نور ہو جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ، اس کو ڈسٹبن میں پھینک دیتے ہیں نا، تو بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے بھی یہ بلبز ہیں، یہ جو سٹارز ہیں سارے کے سارے، تو جب یہ بے نور ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہو جائیں گے، تو پھر ان کو ان کے آربٹ سے نکال کر کے وہ پھینک دیا جائے گا۔ اب وہ پھینکا کس شکل میں جائے گا تو اس کو آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ ربی ابن خسیم نے اس کی یہی تفسیر کی ہے کہ مراد اس سے یہ ہے کہ آفتاب کو سمندر میں ڈال دیا جائے گا، جس کی گرمی سے سارا سمندر آگ بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب یہ آفتاب جو ہماری اپنی میتھمیٹیکل کیلکولیشنز ہیں یا یہ جو ٹیلیسکوپس ہیں ان کے آبزرویشن کے حساب سے یہ جو آفتاب ہے، سورج جو ہے، یہ بہت بڑا ہے ہماری دنیا سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہماری دنیا تو اس کے اندر فٹ آ جائے گی، یہ تو ہماری دنیا میں فٹ نہیں آ سکتا، اور یہاں پر یہ لگ رہا ہے کہ جیسے کہ یہ جو آفتاب ہے، یہ آفتاب جو ہے وہ نہ صرف دنیا میں فٹ آئے گا بلکہ دنیا کے سمندروں میں فٹ آ جائے گا صرف، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کی کیا حقیقت ہوگی؟ اب اس کی حقیقت ہمیں اگزیکٹلی معلوم تو نہیں ہے، لیکن جو لوگ ان کیلکولیشنس پہ کام کر رہے ہیں نا، تو ان کی اگر آپ کتابوں کو پڑھیں تو یہ چیز مجھے تھوڑی یاد آ رہی ہے، میں ابھی تو دیکھ نہیں سکا ہوں، لیکن میں نے کہیں یہ بات پڑھی تھی کہ جب یہ سورج کی جو گیسز جو ہوتی ہیں نا، یہ ختم ہونی شروع ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ اور ان کے ختم ہونے کے ساتھ ساتھ ڈپلیشن ہونی شروع ہوگی، اور اس سے باقاعدہ سورج کی جو سائز ہے نا، فزیکل سائز، وہ فزیکل سائز بھی ریڈیوس ہونا شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو جب فزیکل سائز ریڈیوس ہونا شروع ہو جائے گا تو پھر تو وہ ہوتے 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 ایونچولی اس سائز کا پہنچ جائے گا نا کہ وہ دنیا کے سمندروں کے اندر سما سکے۔ تو یہ تو سائنس کی کتابوں کے اندر یہ چیزیں بھی لکھی ہوئی ہیں، بلکہ آپ اپنے بچے کی اگر 6th grade کی بک بھی اٹھا کے دیکھیں نا، تو اس میں بھی شاید آپ کو بات مل جائے، میرے خیال میں نے وہیں پڑھا تھا۔ بہرحال، उसको समंदर में डाल दिया जाएगा, जमीन भी बड़ी कर दी जाएगी। नहीं, जमीन बड़ी कर दी जाएगी वाला मामला ये बाद की बात है, नफ़खे सानिया के बाद, वो जो वल अर्द मुद्दत, ठीक है, जो कि हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, तो वो नफ़खे सानिया के बाद की बात है, ये तो नफ़खे उला के वक्त की बात है, जबकि ये फिजिकल वर्ल्ड खत्म की जा रही है। ठीक है, तो फिर उसको जमीन में डाल दिया जाएगा, सॉरी समंदर में डाल दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब ये और बात है कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर कितना टाइम लगेगा। ठीक है, ये तो नहीं लिखा हुआ ना कि ये सारे काम एक साथ क्यों होंगे, लोग मरेंगे भी, यानी पहले सूरज को डाला जाएगा फिर लोग मरेंगे। भाई लोग तो पहले ही चीख से ही मर जाएंगे, तो हमें तो नहीं पता ना कि वो उसके बाद ये सारा प्रोसेस जो है उसमें कितना टाइम लगेगा। हो सकता है पता नहीं कितने हजारों साल उसके अंदर लग जाए। ठीक है, हम तो मरे पड़े होंगे सारे के सारे, ठीक है, बेहोश, हमें तो पता ही नहीं होगा कुछ भी, या ये कि ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा क्विकली हो जाए, ये अल्लाह ताला के इल्म में है कि कैसे होगा, कितना जल्दी से ये होगा ये सारा का सारा काम। बहरहाल, सही बुखारी में हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शम्स व कमर कयामत के दिन दरिया में डाल दिए जाएंगे, और मसनदे बज़ार में इसके साथ ये भी है कि जहन्नुम में डाल दिए जाएंगे। इब्ने अबी हातिम, इब्ने अबी दुनिया और अबू शेख ने इन आयात के मुताबिक ये नकल किया है कि क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला शम्स व कमर और तमाम सितारों को समंदर में डाल देंगे, और फिर उस पर तेज़ हवा चलेगी जिससे सारा समंदर आग हो जाएगा। इस तरह ये कहना भी सही हो गया कि शम्स व कमर को दरिया में डाल दिया जाएगा, और ये कहना भी दुरुस्त रहा कि जहन्नुम में डाल दिया जाएगा, क्योंकि सारा समंदर उस वक्त जहन्नुम बन जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस और सेंट्रीपिटल फोर्सेस होती है ना, कि जिनकी वजह से ऑर्बिट्स में सारी चीजें चल रही हैं, ये फोर्सेस जो है वो अल्लाह ताला डिसेबल कर देंगे फॉर वॉट एवर रीजन। ठीक है, जो फोर्सेस डिसेबल हो जाएंगी तो फिर ऑर्बिट्स जो है वो तो खत्म हो जाएंगे, फिर सारे के सारे ये जो प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, और सन है या मून है, ये सारे के सारे फिर इधर उधर, यानी रैंडमली जाहिर इधर उधर मूव होना शुरू हो जाएंगे। तो फिर वहाँ उस वक्त किसी तरीके से अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देंगे, या अल्लाह ताला इन्हीं को हुक्म देंगे कि जाओ, तुमने इधर उधर नहीं जाना, बल्कि तुमने जाना जो है वो अर्थ में ही है। या हो सकता है इस तरह से हो कि अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल जो है वही खाली रह जाए और बाकी सारी चीजों की ग्रेविटेशनल पुल खत्म हो जाए, तो अब सब किधर अट्रैक्ट होंगे, सारे सबने अर्थ ही की तरफ अट्रैक्ट होना है ना। फिर जब अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होंगे और अर्थ के अंदर क्या होगा, सारा का सारा पानी होगा, बिकॉज सारे समंदर मिल चुके होंगे जमीन के फटने की वजह से। तो जब सारे समंदर मिल गए तो गोया के अर्थ जो है वो पूरी की पूरी समंदर ही बन गई। ठीक है, अब जब ये कोई चीज अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगी, उसकी तरफ आकर के गिरेगी, तो वो कहाँ गिरेगी, पानी के अंदर ही गिरेगी ना। तो बात बहुत ही आसान है आज के दौर में समझना, और भी आसान हो गया। तो इज़न नुजूम कदरत, तो ये लफ्ज इनकदार से मुश्तक है, इसके मानी सुकूत और गिरने के हैं, यानी साकत हो जाना, खत्म हो जाना और गिरना। सल्फ से यही तफसीर मनकूल है, सल्फ यानी फर्स्ट थ्री जनरेशन जो है उनको सल्फ कहते हैं, और बाद की जो जनरेशन होती हैं उनको खल्फ कहते हैं। तो सल्फ और खल्फ, ये दो इम्पोर्टेंट अल्फाज हैं। मुराद ये है कि आसमान के सब सितारे समंदर में गिर पड़ेंगे, जैसे कि मजकूरा रिवायात में इसकी तफसील आ चुकी है। फिर उसके बाद वैदल इशार उत्तलत, तो ये अरब की आदत के मुताबिक बतौर मिसाल के फरमाया है, क्योंकि इसके पहले मुखातब अरब लोग थे, कुरान किन्नों पर नाजुल हुआ अरबों के ऊपर, तो उनके नज़दीक 10 महीने की गाभन ऊँटनी एक बड़ी दौलत समझी जाती थी कि उससे दूध और बच्चे का इंतजार होता था, और वो उसकी दुम से लगे फिरते थे, क्योंकि उससे पहले ऊँटनी जो है वो दूध भी नहीं दिया करती थी। बच्चा होगा तभी तो दूध आएगा ना, बच्चे के लिए आता है असल में दूध, तो उससे हम भी फायदा उठा लेते हैं। तो वो उसकी दुम से लगे फिरते थे, यानी इतना उसके पीछे फिरते थे, इसी से शायद वो दुम से लगे रहने का मुहावरा उर्दू में भी आ गया। किसी वक्त उसको आजाद नहीं छोड़ते थे। वह इधल बिहार सुजरत, तो सुजरत तस्जीर से मुश्तक है, जिसके मानी आग लगाने और भड़काने के भी आते हैं। हजरत इब्न अब्बास ने इस जगह यही मानी भी है, और इसके मानी भर देने के भी आते हैं, और गडमट खलत मलत कर देने के भी, जैसे इंटरस्पर्स हो जाते हैं उंगलियां जो है वो आपस में, आप अगर आप दोनों हाथों को उनकी उंगलियों को आपस में खलत मलत करके हाथों को पकड़ लेना, तो उसको कहते हैं गडमड होना। तो सारे समंदर जो है वो आपस में खलत मलत हो जाएंगे, मिल जाएंगे। और हकीकत यह है कि इनमें कोई इख्तिलाफ नहीं है, इन सब बातों के अंदर सारी जो है वो एक ही तरफ पॉइंट कर रही है। पहले پہلے سمندر اور میٹھے دریاؤں کو ایک کر دیا جائے گا، درمیان کی رکاوٹیں ختم کر دی جائیں گی، جس سے دریائے شور اور شیریں دریاؤں کے پانی خلط ملط بھی ہو جائیں گے اور زیادہ بھی ہو جائیں گے. یعنی اوور آل جو ہے وہ کوانٹیٹی زیادہ بڑی نظر آئے گی. پھر شمس و قمر اور ستاروں کو اس میں ڈال دیا جائے گا، پھر اس تمام پانی کو آگ بنا دیا جائے گا جو جہنم میں شامل ہو جائے. تو یہ میں نے کہاں پڑھا تھا، یہ کسی اور سورت کے ایکچولی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ جب سورج یعنی بے نور ہو جائے گا، تو بے نور ہونے سے اس کی جو جو ہیٹ کی انٹینسٹی ہے وہ انٹینسٹی بہت کم تو ہو جائے گی، لیکن کم ہونے کے باوجود وہ اتنی رہے گی، ٹھیک ہے، اتنی ہیٹ اس میں پھر بھی ہوگی کہ سمندروں کو وہ آگ بنا دے. ٹھیک ہے، تو یعنی سن جو ہے نا وہ اپنی کرنٹ فارم میں نہیں آئے گا، بلکہ وہ اس کی فارم جو ہے وہ بہت زیادہ ریڈیوس ہو چکی ہوگی اس وقت. تو فرمایا کہ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، آگے کی آیت ہے، یعنی جبکہ حاضرین محشر کے جوڑے جوڑے اور جتھے بنا دیے جائیں گے. اور تو اب یہ جو ہے نفخہ ثانیہ کے بعد کا جو احوال ہے، تو لوگوں کے جوڑے جوڑے بنا دیے جائیں گے اور جتھے بنا دیے جائیں گے. یہ جتھے اور جماعتیں ایمان اور عمل کے اعتبار سے ہوں گے کہ کافر ایک جگہ، مومن ایک جگہ، یعنی سارے کافروں کو الگ کر دیا جائے گا. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ اے مجرموں یعنی اے کافروں تم الگ ہو جاؤ، سارے کے سارے الگ ہو جاؤ، امتیاز ہو یعنی ممتاز ہو جاؤ، مومنین الگ تم الگ. پھر کافر و مومن میں بھی اعمال اور عادات کا فرق ہوتا ہے، ان کے اعتبار سے کفار میں بھی مختلف قسم کے گروہ ہو جائیں گے اور مسلمانوں میں بھی گروہ ہو جائیں گے. یہ گروہ عقیدے اور عمل میں اشتراک کی بنا پر ہوں گے، جیسے کہ بیہقی نے بروایت حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جو لوگ ایک جیسے اعمال کرتے ہوں گے وہ ایک جگہ کر دیے جائیں گے، اعمال حسنہ ہوں یا سیئہ ہوں. مثلاً اچھے مسلمانوں میں علم دین کی خدمت کرنے والے علماء ایک جگہ، ٹھیک ہے، علماء کی ایک جماعت بنا دی جائے گی. علماء سے کیا مراد ہوتے ہیں؟ علماء سے مراد ہوتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کہ دین کا علم حاصل کرنے میں محنت اور مشقت اٹھائی ہوتی ہے اور اپنے دیگر مصروفیات سے زیادہ ترجیح علم حاصل کرنے کو دی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ علماء کہلاتے ہیں اصطلاحی طور پر، نا یہ ڈیفینیشن ہوتی ہے علماء کی، ورنہ تو آپ نے بھی تھوڑا بہت پڑھ لیا، ہم نے بھی تھوڑا بہت پڑھ لیا تو کہا کہ ہم علماء بن گئے. نہیں، ہم علماء نہیں بن گئے، ٹھیک ہے. تو علم دین کی اس لیول آف خدمت کرنے والے یہ علماء کہلاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کا ایک گروہ بنا دیا جائے گا. عباد و زہاد، یعنی عبادت گزار لوگ جو کہ بہت زیادہ عبادت، کیونکہ یہ عباد جو ہے، عباد یہ مبالغے کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، صرف عابد نہیں بلکہ عباد، بہت زیادہ عبادت کرنے والے لوگ، اور زہاد یعنی بہت زیادہ زہد کرنے والے لوگ، ٹھیک ہے، یہ ایک جگہ کر دیے جائیں گے. زاہد الگ، زاہدین الگ، عابدین الگ، جہاد کرنے والے غازی ایک جگہ، ٹھیک ہے، کیونکہ ہر بندہ جو ہوتا ہے وہ تو جہاد نہیں کرتا نا، یا زیادہ جہاد نہیں کرتا، تو وہ جو لوگ ہوں گے وہ ایک جگہ کر دیے جائیں گے. صدقہ خیرات میں خصوصیت رکھنے والے وہ ایک جگہ کر دیے جائیں گے. اسی طرح بد اعمال لوگوں میں چور ڈاکو ایک جگہ کر دیے جائیں گے، جن کی اسپیشلٹی جو ہے وہ چوری تھی، بیکاز چوری کرنے والا پھر اور بھی بہت سارے گناہ کے کام کرتا ہے، لیکن ہوتا ہے نا کہ ہر ایک کی ایک پہچان بن جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ پہچان انسانوں کے درمیان بھی اس بندے کی بن جاتی ہے اور پروردگار کے یہاں بھی پہچان بن جاتی ہے ایک شخص کی، اگرچہ کہ دوسرے اعمال بھی وہ کر رہا ہوتا ہے. تو چور ڈاکو ایک جگہ جمع ہو جائیں گے، زناکار اور فحش کام کرنے والے لوگ دوسری جگہ پر جمع ہو جائیں گے. ایک منٹ ذرا ہولڈ کیا، کوئی ضروری کام ہے، ایک منٹ تو خیر مجھے نہیں پتا، لیکن ہولڈ لیے گا. अच्छा जी सॉरी, तो अलहमदिल्ला सब खैरियत है, बस बच्ची को ज़रा ज़्यादा खांसी से हो रही थी, परेशानी से हो गई। तो क्या कह रहे थे, तो हाँ, जनाकार और फोहश काम करने वाले फोहाश लोग एक जगह पर होंगे और दूसरे खास खास गुनाहों में बाहम शरीक रहने वाले एक जगह हो जाएंगे। ठीक है, अब इससे भी हमें डरना चाहिए कि भाई उस दिन यानी कितनी जिल्लत और रसवाई होगी कि अगर हम इस दुनिया के अंदर ऐसे काम किया करते थे तो अल्लाह ताला उस दिन फिर हमें ऐसे लोगों के साथ इकट्ठा कर देंगे। तो क्यों ना हम इस दुनिया के अंदर कोशिश कर लें कि उस दिन हम ऐसे लोगों के साथ इकट्ठे ना कर दिए जाएं, बल्कि नेकी का कोई काम करने वाले लोगों के साथ इकट्ठे कर दिए जाएं। दूसरे खास खास गुनाहों में बाम शरीक रखने वाले एक जगह हो जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि महशर में हर शख्स अपनी कौम के साथ होगा, मगर ये कौमियत नस्बी या वतनी नहीं होगी, बल्कि अमल और अकीदे के एतबार से होगी। तो जिनके अकीदे के अंदर कोई प्रॉब्लम होगी ना, तो उनका भी एक अलग अकीदे के एतबार से भी अलग क्लासिफिकेशन होगी वहाँ पर। नेक अमल करने वाले एक जगह, बदअमल करने वाले दूसरी जगह होंगे। और इस पर आयत कुरानी से इस्तिशहाद फरमाया, वकुंतुम अजवाजन थलासा, सूरह वाकया की जो आयत का हिस्सा है, यानी महशर में लोगों के बड़े ग्रोह तीन होंगे, बड़े बड़े ग्रोह यानी मेजर ग्रोह जो है वो तीन होंगे। जैसा कि सूरह वाकया की आयत में इसकी तफसील ये आई है कि एक ग्रोह साबिकीन अव्वलीन का होगा, जो कि बहुत आगे बढ़ने वाले लोग होंगे, आगे जो पहुंचे हुए हैं उनका, और दूसरा असहाबुल जमीन का होगा, यानी उनके बाद का जो ग्रोह होगा जो कि अबरार कहलाते हैं, नेक लोग, और ये दोनों ग्रोह निजात पाने वाले होंगे। तीसरा ग्रोह असहाबुल शिमाल का होगा, यानी बाएं तरफ वाले लोग, जो कुफार फुज्जार पर मुश्तमिल होगा, यानी जिनको अभी जहन्नुम में डाला जाना है, चाहे हमेशा हमेशा के लिए डाला जाना हो, चाहे टेम्पोरारीली डाला जाना हो, लेकिन ऐसे लोग जो होते हैं वो असहाबुल शिमाल में से होंगे। ठीक है, तो टेम्पोरारीली कौन होते हैं जहन्नुम में डालने वाले? टेम्पोरारीली तो ईमान वाले होते हैं ना, जो कि टेम्पोरारीली जहन्नुम में डाले जाएंगे। ठीक है, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा शुमार भी असहाबुल शिमाल में हो जाए, काफिरों के साथ जो है वो शुमार हो जाए, क्योंकि अबरार में शामिल होने के लिए तो जो चीजें करनी थी वो तो हमने नहीं करी ना। वह इज़ल मऊदतु सुइलत, तो मऊदा वो लड़की जिसको जिंदा दफन कर दिया गया, जैसा कि जाहिलियत अरब में ये रस्म थी कि लड़की को अपने लिए मूजबे आर समझते थे और जिंदा ही उसको दफन कर देते थे, इस्लाम ने ये रस्म बद मिटाई। लड़की को आर समझना, ठीक है, अब ये उनके नज़दीक इतना शदीद था कि यानी एक कबीला था ये अरब का, ये सारे अरब ऐसा नहीं करते थे, कभी अरब में कुछ कबाइल ऐसे थे या एक कबीला कम से कम ऐसा था कि जो के इतना ज़्यादा आर समझते थे कि वो जिंदा ही दफन कर देते, इतना ज़्यादा वो यानी पत्थर दिल और जालिम हो चुके थे कि अपनी बेटी को अपने हाथों जो है वो दफन कर दिया करते। तो फरमाया कि इस आयत में क़यामत महशर के हालात के बयान में इरशाद हुआ कि जब उस लड़की से सवाल किया जाएगा जिसको जिंदा दरगोर करके मार दिया गया था, जाहिर अल्फाज से यह है कि ये सवाल खुद उस लड़की से होगा, उससे पूछा जाएगा कि तुझे किस जुर्म में कत्ल किया गया। ठीक है, और ये भी जाहिर है कि मकसूद इससे सवाल करने का ये है कि ये अपनी बेगुनाही और मजलूम होने की पूरी फरियाद बारगाह रब्बुल इज्जत में पेश करे, ताकि उसके कातिलों से इंतकाम लिया जाए। और ये भी मुमकिन है कि मुराद ये हो कि मऊदा लड़की के बारे में उसके कातिलों से सवाल किया जाएगा कि उसको तुमने किस जुर्म में कत्ल किया। जी आगे आगे जरा पढ़ लें इसको, तो आपके सवाल का जवाब इंशाल्लाह हो जाएगा। फायदा मुहिमा, एक बहुत अहम पॉइंट इसमें फरमाते हैं कि यहाँ बहरहाल एक सवाल ये पैदा होता है कि कयामत का तो नाम ही यौमुल हिसाब यानी यौमुल जजा और यौमुद्दीन है, इसमें तो हर शख्स से उसके सभी अमाल का मुहासबा और सवाल होंगे, तो इस जगह खसूसी अहवाल और अहवाल कयामत के सिलसिले में खास मऊदा लड़की के मामले में और उसके मुतालिक सवाल होने को इतनी अहमियत और खसूसियत के साथ जिक्र करने में क्या हिकमत है? भाई हर एक से ही सवाल होगा, तो मऊदा लड़की के बारे में सवाल को अलग से क्यों तذکرہ किया? गौर करने से मालूम होता है कि वजह खसूसियत यह है कि ये मजलूम लड़की जिसको खुद उसके माँ बाप ने कत्ल किया है, ठीक है, क्योंकि दफन करने वाला उसका अपना बाप होता था और उमूमन जो है वो माँ भी इसमें शरीक होती थी। ठीक है, माँ की इजाजत से, माँ की की यानी उसकी जानने के साथ जो है वो बाप लेकर के जाता था। ठीक ٹھیک ہے، تو خود ماں باپ نے قتل کیا ہے، اس کے خون کا انتقام لینے کے لیے اس کی طرف کوئی دعویٰ کرنے والا تو ہے نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ جب بھی کسی کا رشتہ دار قتل ہوتا ہے تو اس کے رشتہ دار جو ہوتے ہیں وہ قاتل کے اوپر دعویٰ کرتے ہیں قصاص کا، یعنی جن کو حق ملتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی طرف سے تو کوئی دعویٰ کرنے والا نہیں ہے، خصوصاً جب کہ اس کو خفیہ دفن کر دیا ہو تو کسی کو اس کی خبر بھی نہیں ہوئی کہ شہادت دے سکے محشر کے شہادت دے سکے محشر کے میدان میں جو عدل و انصاف کی عدالت الہیہ قائم ہوگی، وہ ایسے مظالم کو بھی سامنے لائے گی کہ جس کے ظلم پر نہ کوئی شہادت ہے نہ کوئی اس مظلوم کا پرسان حال ہے، ٹھیک ہے، تو چونکہ اس کے اپنے والدین کے ہاتھوں اس کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی تھی تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ خصوصاً اس کے ساتھ یعنی اور بھی زیادہ معاملہ کریں گے یہ حساب کتاب کا۔ تو 4 ماہ کے بعد اسقاط حمل قتل کے حکم میں ہے۔ اب یہاں پر یہ ابورشن کی باری آئی کی بات آئی کہ 4 ماہ، 4 ماہ کتنے ہوتے ہیں، 30 + 30 + 30 + 30 کتنے بنے 120 دن، ٹھیک ہے، تو 120 دن کے بعد اسقاط حمل جس کو ابورشن کہتے ہیں انگریزی میں، تو اس کے قتل کے حکم میں کیا کہہ رہے ہیں آپ کہ آج کل پری برتھ سیکس ڈٹرمنیشن کے بعد لڑکیوں کا ابورشن ہو رہا ہے، جی بڑے عرصے سے ہو رہا ہے، آج کل تو خیر نہیں کہنا چاہیے، یعنی کافی عرصے سے، یہ جب سے یہ الٹرا ساؤنڈ مشینز اور یہ سب ٹیکنالوجی آئی ہے نا جس سے کہ پری برتھ سیکس ڈٹرمنیشن ہو جاتی ہے، تو اس کے اوپر تو بڑے ہی خوفناک قسم کے اسٹیٹسٹکس ہیں، خصوصاً انڈیا کے بارے میں تو ہم نے بہت زیادہ پڑھا ہے، دوسری جگہوں پر بھی ہوتا ہے لیکن انڈیا میں تو ایکسٹریم اس کی کیفیات پڑی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے کہ ان آرٹیکلس میں یہ بھی تھا کہ انڈیا میں نمبر آف ویمن جو ہے، عورتوں کی تعداد جو ہے مردوں کی تعداد میں کم ہے، کے مقابلے میں کم ہے، حالانکہ باقی ساری دنیا کے اندر عورتیں زیادہ ہیں اور مرد کم ہیں، لیکن انڈیا میں یہ الٹا معاملہ ہے، ایک عورت کے اوپر 3 مرد ہیں کم از کم، اور یہ آج سے میں 10-12 سال پہلے کی اسٹیٹسٹک بتا رہا ہوں آپ، تو وہ اس ابورشن کی وجہ سے یہ معاملہ بنا ہوا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ بچوں کو زندہ دفن کر دینا یا قتل کر دینا سخت گناہ کبیرہ اور ظلم عظیم ہے، اور 4 ماہ کے بعد کسی حمل کو گرانا بھی اسی حکم میں ہے۔ صبر تو کریں تھوڑا سا، جی پڑھ رہے ہیں نا آپ انشاءاللہ۔ تو 4 ماہ کے بعد کسی حمل کو گرانا یعنی ابورشن کرانا بھی اسی حکم میں ہے، ٹھیک ہے، قتل اولاد کے حکم میں ہے، چونکہ 4th مہینے میں حمل میں روح پڑ جاتی ہے، وہ فرشتہ آ کر کے جو روح پھونکتا ہے نا، تو وہ اب وہ ایک زندہ انسان بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، پھر وہ عبد کی ڈیفینیشن میں بھی آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا بندہ بھی بن جاتا ہے، اس لیے کہ پہلے صرف وہ گوشت کا لوتھڑا تھا، خون کا لوتھڑا تھا اور گوشت کا ایک ٹکڑا تھا، اس سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں تھی، لیکن جب روح پڑ گئی اب یہ انسان بن گیا، بیکاز روح کے بغیر تو انسان نہیں ہوتا نا، تو اب اس میں روح پڑ جاتی ہے اور وہ زندہ انسان کے حکم میں ہوتا ہے۔ اسی طرح جو شخص کسی حاملہ عورت کے پیٹ پر ضرب لگا دے اور اس سے بچہ ساقط ہو جائے تو باجماع امت، کیا مطلب باجماع امت کا، قرآن کی کوئی حدیث نہیں ہے، قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، بلکہ علماء امت کا اجماع ہے اس بات کے اوپر، ٹھیک ہے، جیسا کہ بہت سارے دوسرے مسائل میں کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے، لیکن علماء امت کا اجماع ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ آج خواتین میں کچھ کی کلاس میں باتیں چل رہی تھیں کہ جی عورت جو ہے وہ رمل میں کیوں نہیں دوڑتی جس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوڑا کرتے تھے رمل کے اندر سینہ تان کر کے، ٹھیک ہے، اور جو سعی کے اندر اما ہاجرہ دوڑتی تھیں تو عورتیں کیوں نہیں دوڑتی، کوئی حدیث نہیں ہے اس کے اوپر، کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے، اجماع امت ہے اور تعامل امت ہے کہ امت کا اس کے اوپر عمل رہا ہے، سارے علماء صحابہ کرام سے لے کر کے آج تک کے سارے علماء کا اس کے اوپر عمل رہا ہے، تو تعامل امت جس کو اجماع امت بھی کہتے ہیں یہ دلیل قطعی ہے، یہ یعنی پکی دلیل ہے ہمارے دین کے اندر، شریعت کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے، ٹھیک ہے، تو یہ معاملہ بھی اجماع امت سے ثابت ہے کہ اگر پریگننٹ عورت کو اس طرح سے مارا جائے کہ اس کا بچہ ساقط ہو جائے تو باجماع امت مارنے والے پر اس کی دیت میں غرہ یعنی ایک غلام یا اس کی قیمت واجب ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اگر بطن سے کیونکہ اس نے اس بچے کو مارنے کی نیت نہیں تھی، عورت کو مارنے کی نیت تھی، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے نا اس کے اوپر قصاص نہیں آئے گا، یعنی قتل نہیں کیا جائے گا اس کو، ٹھیک ہے، اگر خاص بچے کو مارنے کی نیت ہوگی تو پھر وہ دوسرا معاملہ ہو جائے گا اور قاضی کو اس کے مطابق فیصلہ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے اس کے اوپر ایک غلام یا اس کی قیمت واجب ہوتی ہے، اور اگر وطن سے باہر آنے کے وقت وہ زندہ تھا پھر مر گیا تو پوری دیت بڑے آدمی کے برابر واجب ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی دیت کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی قیمت باقاعدہ جو جان کی قیمت شریعت نے مقرر کی ہوتی ہے اس زمانے کے حساب سے، اور 4 ماہ سے پہلے اسقاط حمل بھی بدون اضطراری حالات کے حرام ہے، مگر پہلی صورت کی نسبت کم ہے کیونکہ اس میں کسی زندہ انسان کا قتل سری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایون کانٹرسیپشن کی بات بھی آگے آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ بھی جائز نہیں ہے اس طریقے سے، ٹھیک ہے؟ پرماننٹ کانٹرسیپشن اس کو کہتے ہیں، تو 4 مہینے سے پہلے وہ بھی حرام ہے، لیکن 4 مہینے کے بعد تو قتل والا معاملہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور قتل والا گناہ جو ہے وہ دوسرے گناہوں کے مقابلے میں زیادہ شدید ہے۔ مسئلہ، کوئی ایسی صورت اختیار کرنا جس سے حمل قرار نہ پائے، جیسے آج کل دنیا میں ضبط تولید، تولید کہتے ہیں ولادت، اور ضبط میننگ روکنا، تو ضبط تولید کے نام سے اس کی سینکڑوں صورتیں رائج ہو گئی ہیں، اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعد و خفی، یا وعد و خفی فرمایا ہے، یعنی خفیہ طور سے بچے کو زندہ درگور کر دینا، ٹھیک ہے؟ موعودہ تھا نا زندہ درگور کر دیا جانا والے، ٹھیک ہے؟ تو وعد جو ہے وہ اسی کا یعنی فعل ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی جو ہے یعنی کانٹرسیپشن جو ہے نا، اس کو بھی امیر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خفیہ طور سے زندہ درگور کرنے ہی کے جیسے یعنی فرمایا۔ باقی اس کی تفصیل کافی، تھوڑی اس میں اور بھی باتیں ہو سکتی ہیں، تو انشاءاللہ ہم ابھی کلاس میں کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ بھی ہم کلاس ختم کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی سوال ہو تو ابھی اگلے سوال میں کلاس میں پوچھ لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔